ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی سورہ حشر کی یہ ایک آیت ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے جو صحابہ کرام کے بعد دنیا میں آئے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تین قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، یا لوگوں کو تین کیٹیگریوں میں اللہ تعالی نے تقسیم کیا ہے، مہاجرین، انصار اور پھر اس کے بعد آنے والے لوگ. مہاجرین کی بھی اللہ تعالی نے فضائل بیان فرمائے قرآن مجید میں، یعنی وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہجرت فرمائی، اپنے گھروں کو خیر آباد کیا، کہا اپنی مال اور جائیداد کو دشمنوں کے حوالے کر کے آ گئے، اور پھر ان کے جو فضائل ہیں ان کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے کیا، یعنی اس میں کوئی ان کا اپنا ذاتی لالچ نہیں تھا، غرض نہیں تھی. اور پھر انصار کا ذکر فرمایا اور انصار کو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان مہاجرین کے آنے سے پہلے ہی اس شہر کو اپنا ٹھکانہ بنا چکے تھے، جو دار الایمان بھی کہلاتا ہے. تو ان کے بھی فضائل بیان فرمائے کہ انہوں نے ان کا استقبال کیا، اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنی تجارت میں شریک کیا، اور جو ان سے بن پڑ سکتا تھا ان کے لیے کیا. اور پھر ان دونوں گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی انصار و مہاجرین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ہم سے پہلے ان لوگوں کی مغفرت فرما دے جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت کر گئے، ہم سے پہلے وہ ایمان لے آئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ولا تجعل فی قلوبنا غل، ہمارے دلوں میں کینہ پیدا نہ فرما، ان کے لیے حسد پیدا نہ فرما، کھوٹ پیدا نہ فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ آپ بہت محبت کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا، اور یہ اس وقت پوچھا تھا جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ ہو چکا تھا. تو حضرت عثمان غنی سمجھ گئے، بعض لوگ شکوں کو شبہات پیدا کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اس لیے اس نے بھی جو سوال کیا اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھانپ گئے، فرمایا کیا تم انصار میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں. پھر فرمایا کہ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ بس پھر اب ایک ہی درجہ رہ گیا ہے، ہو سکے تو اس میں سے شامل ہو، ان میں شامل ہو جاؤ. اور پھر یہ آیت پڑھی والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، یعنی اب تیسرا درجہ رہ گیا ہے کہ اگر تم اس میں سے بھی نہیں ہوئے تو پھر نکل جاؤ گے، دین سے ہی نکل جاؤ گے. تو اس سے پتا چلا کہ مہاجرین انصار، ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اور خدا نہ کرے اگر کوئی شخص نہ انصار سے محبت کرتا نہ مہاجرین سے، تو پھر اس کے لیے اسلام میں کوئی مقام نہیں. کیونکہ جو تیسرا درجہ ہے پھر صرف یہ تھا کہ ان کے بعد، یعنی ان سے محبت کرے اور ان کے لیے دعا بھی کرے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا، جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. تو اب اگر کوئی آدمی تیسرے درجے میں بھی داخل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی مقام اور کوئی درجہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ آیات میں نے اس لیے تلاوت فرمائی کہ اس زمانے میں بطور خاص صحابہ اکرام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے سوشل میڈیا پر اور جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے پرنٹ میڈیا پر دیگر الیکٹرانک میڈیا پر جو کچھ لوگ آ رہے ہیں بیانات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مباحلے کے چیلنج ہو رہے ہیں مناظرے کے چیلنج دیے جا رہے ہیں اور صحابہ اکرام کے بارے میں زبان تان جو ہے وہ لمبی کی جا رہی ہے دراز کی جا رہی ہے انہیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ ہم سے نہیں کرانا نہ ہم فیصلہ کرنے والے کوئی ہیں بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات بھی ہوں تو ان کو بھی تم آپس میں بیان نہ کرنا یعنی اس طرح سے بیان نہ کرنا کہ جس سے ان کا مقام نیچے گرتا ہو یا اس سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں بلکہ ان کے بارے میں خیر کی بات کہنا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آئے ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اس سے ان کے لیے بجائے اس کے دلوں میں محبت پیدا ہو جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور جب شکوک و شبہات پیدا ہوں گے تو جو دین وہ لے کر آئے ہیں وہ دین ہماری نظر میں کب قابل یقین ہوگا اس کے بارے میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہمیں خاموش رہنا چاہیے اصل یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو درست کر لیں تو یہی بہت ہے کجا یہ کہ ہم چاند پر تھوکنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا چہرہ کالا ہوتا ہے اس لیے کوئی بھی ہو تو یقیناً صحابہ کرام تو برے نہیں ہو سکتے تو جو برا کہہ رہا ہے یقیناً وہی برا ہوگا یعنی انہوں نے ایک ایسا جملہ بتا دیا تو ہمیں بہرحال اپنی زبان کو یوں کہہ لیجئے کہ کف لسان کرنا چاہیے روکنا چاہیے اور صحابہ کرام کے بارے میں اچھا یقین کرنا چاہیے قرآن مجید میں کہیں کسی ادنا صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے جس سے ان کی برائی کا پتہ چلتا ہو بلکہ یہاں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بھی دلیل جو ہے وہ گواہی دی ان کے گھروں کو چھوڑنے کو بھی جو ہے اخلاص کے ساتھ قرار دیا اور فرمایا کہ جو سب سارا عمل انہوں نے کیا ہے یہ خالصتاً لوجہ اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ورنہ وہ بھی اپنے گھروں میں رہ سکتے تھے نہ چھوڑتے اپنی اولادوں کو اپنے گھروں کو تو للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم جو اپنے گھروں سے نکالے گئے واموالہم مالوں سے نکالے گا مال بھی چھین لیا گھر بھی چھین لیا کچھ بھی ان کے پاس نہیں چھوڑا تو یہ جو نکالے گئے جو کچھ بھی اللہ فرمانا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا وینصرون اللہ ورسولہ اور اللہ اور رسول کی مدد کی انہوں نے اس کے ذریعے سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے تو اللہ کے حکم کو بجا لانا اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے اللہ کی مدد کرنا اس کے رسول کی مدد کرنا اور یہ سب کچھ فرمایا کہ اولئک هم الصادقون قرآن مجید تو بغیر کسی استثناء کے کہہ رہا ہے سارے کے سارے سچے ہیں وہ جتنے بھی ہیں تو سارے مہاجرین تو اس میں آ گئے للفقراء المہاجرین اور آگے والذین تبووا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون تو یہاں پر بھی اللہ تعالی نے آخر فرمایا کہ جو نفس کے بخل سے بچ گیا تو وہ کامیاب ہے اب نفس کا بخل کیا تھا دنیا کے اندر اگر کہیں سے کوئی ہجرت کر کے آئے تو لوگ اپنی سرحدیں بند کر دیتے ہیں آج کل سرحدیں بند کر دیں بنگلہ دیش والوں نے کہ جی ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتے فلانے داخل نہیں ہو سکتے تو یہ بڑی خوبی کی بات ہوتی ہے کہ کوئی مسلمانوں کے لیے جب وہ ہجرت کریں تو اپنے ملک کی سرحدیں کھول دیں جیسے کہ پاکستان کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے انصار کا کردار ادا کیا کہ افغان مہاجرین کو یہاں پر نہ صرف ٹھہرایا پناہ دی 30-40 لاکھ مہاجرین یہاں پر رہے اور ایک دو سال نہیں 30-40 سال مسلسل اور ابھی بھی رہ رہے ہیں تو یہ وہ کردار ہے جو بہرحال جس کی ہمیں جو ہے بہت تحسین کرنی چاہیے کہ بہرحال مسلمانوں کا کردار ہے حقیقتاً اور مسلمانوں کے نام پر بنایا گیا پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا پاکستان اسی لائق تھا کہ اس میں اہل اسلام کی مدد کی جائے اور یہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے جہاں کہیں بھی حقیقی معنی میں جو ہے وہ تنگ ہو کر لوگ آئیں تو ہمیں اپنے دلوں کو کھلا رکھنا چاہیے اپنی سرحدوں کو کھلا رکھنا چاہیے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے بھی بہت ہی تاریخی اعتبار سے اور والہانہ انداز میں مہاجرین کا استقبال کیا. نہ صرف استقبال کیا, اپنے کاروبار میں ان کو شریک کیا, کھیتی باڑی میں ان کو شریک کیا, اپنے آدھے آدھے گھر ان کو دے دیے. اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے یہاں تک پیشکش کی کسی کی اگر چار بیویاں تھیں کہ بھی ہم دو کو طلاق دے دیتے ہیں اور دو جو ہے وہ تم ان سے نکاح کر لو عدت کے بعد. اگرچہ کسی صحابی نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا, لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے پیشکش کر دی, انہوں نے تو اپنا دل کھول کے رکھ دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ تو یعنی یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اس کی مثال دنیا میں دی نہیں جا سکتی مزید. تو اور پھر ساتھ فرمایا کہ یہ جو کچھ انصار نے کیا, حالانکہ وہ خود ضرورت مند تھے, حاجت مند تھے, اور جب کبھی ایسا موقع آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو دینا چاہا, تو اب ایک موقع پر جب بنو نذیر کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا, مدینہ منورہ سے نکالا گیا, تو بنو نذیر اور بنو قینقاع تو ان کا جو مال و اسباب تھا بہت مسلمانوں کے ہاتھ آیا مال غنیمت کے طور پر. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ وہ سارا مال جو بھی حاصل ہوا ہے وہ مہاجرین کو دے دیا جائے. اس کے لیے آپ نے جو مدینے کے بڑے سردار تھے ان کو بلایا, ثابت بن قیس بن شماس غالباً, ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی انصار کو بلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں کو بلایا جائے, سب انصار کو, فرمایا سب کو بلاؤ. تو سارے اصحاب جمع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ان کی تعریف کی کہ بھائی تم لوگوں نے بڑی قربانیاں دیں, مہاجرین کو اپنے گھروں میں رکھا, اپنے مال میں شریک کیا, اپنی تجارت میں تقسیم شریک کیا, اور تمہاری بڑی قربانیاں ہیں, اور اپنے گھروں میں تم نے ان کو جگہ دی, ٹھکانہ دیا. فرمایا کہ اب میں ہی چاہتا ہوں کہ جو مال خیبر کا ہمارے پاس آیا ہے, تو میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا مال جو ہے میں مہاجرین میں تقسیم کر دوں, تاکہ وہ اپنے طور پر اپنے گھروں میں رہیں, اپنی تجارت کریں, اپنے گھر بار بنا لیں, اور تاکہ تمہارے اوپر جو ایک بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے. حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی مال ہے یہ سارا کا سارا آپ مہاجرین میں تقسیم کر دیں, اور یہ ہمارے گھروں میں رہیں, ہمارے کاروبار میں شریک رہیں. انہیں نہ ہم گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں, نہ اپنے کاروبار سے نکالنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی رہیں, اور جو مال ہے وہ بھی آپ انہیں دے دیجیے, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. تو قرآن نے اس کی گواہی دی, ولا یجدون حاجتا فی صدورہم, ایسے بن گئے کہ گویا انہیں کچھ حاجت ہی نہیں ہے. فی ما اوتوا, جو کچھ دیا گیا, یعنی بالکل کوئی خواہش ہی ظاہر نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دعائیں دی, اور پھر وہ سارا مال جو ہے مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا. البتہ انصار میں سے کچھ ایک دو صحابی تھے جن کو, جو بہت ہی زیادہ ضرورت مند تھے, ان کو کچھ مال دیا گیا, اور غالباً حضرت سعد بن عبادہ کو یا حضرت سعد بن معاذ کو جو ہے تلوار جو ہے وہ دی گئی. تو بہرحال باقی سارا کا سارا مال تقسیم کر دیا گیا. اللہ تعالی نے ان تمام لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک هم الصادقون, یہ سب کے سب سچے ہیں, کوئی جھوٹا نہیں, کوئی استثنا نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. سب کے بارے میں فرما دیا کہ سچے ہیں, جتنے مہاجرین ہیں سب صحیح تھے, اور جن انصار نے قربانیاں دی ہیں ان کے بارے میں فرما دیا کہ اولئک هم المفلحون, یہ لوگ کامیاب ہیں. اب آپ بتائیے, انصار و مہاجرین کا معاملہ یعنی صحابہ کرام کا معاملہ تو واضح ہو گیا بالکل. اب صرف تیسرا معاملہ رہ جاتا ہے کہ ان کے بعد جو لوگ آئے, والذین جاؤوا من بعدہم, اس کو جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کو ذکر فرمایا کہ جو لوگ ان صحابہ کے بعد آئے دنیا میں, یقولون, وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیں. اب چاہے مہاجرین ہوں, انصار ہوں, یا ہم خود, اس میں ہم بھی شامل ہیں. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے, اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے صحابہ کرام, چاہے وہ انصار ہوں یا مہاجرین ہوں, ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا, اور ہمارے دلوں کے اندر کینہ مت رکھیے, یعنی ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں. دیکھیے قرآن مجید جگہ جگہ اس بات کی گواہی دیتا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو ان کے ساتھی تھے, اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے بارے میں سخت تھے، لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم تھے، بڑے رحیم و کریم تھے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے تھے. اور اے مخاطب، تو دیکھے گا، تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو انہیں راتوں کو دیکھے گا کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدوں میں ہے، یعنی اللہ کی عبادتوں میں مشغول. اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالی کا فضل اور اللہ تعالی کی رضا تلاش کرنے کے لیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان دیکھو گے. تو یہ تعریف کی ہے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے سب کی، اس پہ کسی کا استثنا نہیں ہے. اس لیے ہمیں بھی اپنی زبان کو روکنا چاہیے، کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے کہ خدا نہ کرے ہماری اس وجہ سے پکڑ ہو. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک آئے گی نہیں جب تک کہ آنے والے لوگ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا نہ کہیں، انہیں گالیاں نہ دیں کہ وہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے. آج یہی معاملہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں لوگ جو ہے زبان تان جو ہے وہ لمبی کر رہے ہیں، دراز کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے جا بجا ان کی تعریف فرمائی ہے، کہیں فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. تو اللہ تو راضی ہے لیکن ہم ناراض ہیں، عجیب بات. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کر کے کوئی کامیابی حاصل تو نہیں کر سکتا. اللہ تو رضا اور رضوان کے لیے فرمائے اور ہم کہیں کہ ہم تو ناراض ہیں، ہم عیب نکالے، ان کے اندر کیڑے نکالے، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. بھائی تمہیں، تم کو داروغہ ہو، تم کو منصف ہو، تم کو جج ہو کہ تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم فیصلہ کرو. یہ سب فیصلے بھی اللہ کر دے گا، اللہ کے یہاں جب پہنچیں گے. بعض صحابہ کرام کہ آپس میں لڑائی، جب انسان ساتھ رہتا ہے تو کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، اس پہ کوئی حرج کی بات بھی نہیں، یہ تو ایک فطرت ہے. اور قرآن مجید میں ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. بعض صحابہ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ ہم ان میں سے ہوں گے، کہ ہمارے دلوں میں اگر کچھ تھا بھی تو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں داخل کرنے سے پہلے ہمارے دلوں سے وہ سب کچھ نکال دیں گے، باہر نکال دیں گے. یعنی اگر دل میں کسی کے کینہ تھا، کچھ حسد تھا یا بغض تھا، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے یہ سب ان کے دلوں کو پاک صاف فرما دیں گے. تو بہرحال یہ سب فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں، ہمیں تو اپنی دیکھنی چاہیے. اپنی دھنی دھن رے دنیا، اپنی دھنی دھن، غیروں کے تو پاپ نہ پن. یعنی دوسروں کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ فلاں ایسا ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی طرف نگاہ کریں کہ ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کمی کوتاہیوں کو دور فرما دے. تو بھائی عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اول تو ہمیں اس قسم کے مضامین یوٹیوب پر ہوں، فیس بک پہ ہوں، اور اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی ہیں جو چینل ہیں، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اور خاص کر مذہبی پروگرام تو دیکھنے ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا. گھنٹوں کی بحث و مباحثوں کے بعد یہ نہیں پتہ چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جب آپ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی یہ لڑانے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اینکر پرسن، اس مذہب شیعت کے بھی عالم کو بلا کے لے آئے، لحدیث بھی آ کے بیٹھ گیا، دیوبندی بھی بیٹھ گیا، بریلوی بھی بیٹھ گیا، وہاں بیٹھ کے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور ایک ایسی پبلک جس کو بےچارے کو دین کا علی بے کا بھی نہیں پتا، وہ جو ہے معاملے کو سن رہے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا چل رہا. وہ کبھی کہتے یہ صحیح ہے، وہ کہتا کبھی یہ صحیح ہے، وہ نتیجے بھی نہیں پہنچتے. ایک ایک دو دو گھنٹے بحث مباحثے کے بعد بالآخر لڑتے مرتے ایسے اڑ جاتے ہیں. اسی لیے جو صحیح معنی میں اہل علم ہیں عام طور پر اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ ان چینلوں پر آ کر جو ہے وہ، اصل میں یہ جو اختلافات ہیں یہ اہل علم کے مابین ہونے چاہیے حل. اگر کوئی حل بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے علمی مجلسیں ہونی چاہیے، اور وہ علمی مجلسیں اہل علم کے مابین ہونا چاہیے اختلافات کو، تاکہ وہاں بیٹھ کر خاموشی سے طے کریں اور پھر جو متفقہ بات ہو وہ عوام کے سامنے لا کے رکھیں. عوام بیچارے کا کیا ہے؟ عوام کو تو کچھ پتہ نہیں، حدیث اور قرآن میں فرق نہیں کرتے بیچارے. کوئی حدیث کو دعا ہو تو کہہ دو قرآن کی کوئی آیت بتا دو. اچھا کوئی حدیث بتا دی، کہ آپ نے جو آیت بتائی تھی نا وہ پڑھ رہا ہوں میں. تو بھائی بات یہ ان بیچاروں کو کچھ علم ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو حضرات بیٹھتے ہیں اور آ کر بحث و مباحثہ میں حصہ لیتے ہیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. ہاں اختلافات کو ضرور ہوا دے رہے ہیں، فرقہ واریت کو وہ ضرور ہوا دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ فرقے تو ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک ہی فرقہ ناجیہ ہے، اور آپ نے اس کا نشاندہی بھی فرما دی، ما انا علیہ واصحابی. آپ نام جو بھی رکھیں، لیکن فرما دیا جو میرے طریقوں پر ہوگا میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا. یہاں تو اور دوسری کوئی بات ہی نہیں کی آپ نے. ماں انا علیہ و اصحابی, جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے اصحاب کے طریقوں پر ہوگا. بس اس کے لیے فرمایا کہ یہ ہے فرقہ ناجیہ. اب ہر آدمی جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. اذان دی جا رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی اذان دی جاتی تھی. تو کیسے اذان دی جاتی تھی؟ ویسی اذان ہے تو وہ سنت کے مطابق. بچے پیدا ہو رہے ہیں تو بچے پیدا ہونے کے دائیں طرف اذان, بائیں طرف اقامت, اور اسی طریقے سے جناب نماز جنازہ. اور وہ بھائی جو نبی کریم کے زمانے میں ہوتا تھا, یعنی پیدا بھی ہوتے تھے مرتے بھی تھے, تو اس وقت جو موت اور پیدائش کے وقت جو اعمال کیے جاتے تھے وہ اعمال اگر اختیار کریں گے وہ سنت ہے, اگر ان سے ہٹ کر کریں گے تو وہی بدعت ہے. تو اس لیے ہمیں تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماں آنا آڑے جو میرے طریقوں پر. تو آپ کے زمانے میں جو طریقے آپ نے اختیار کیے جو ان کے طریقے پر ہوگا وہ صحیح ہوگا, وہ اصحابی, اور جو میرے صحابہ کے طریقوں پر ہوگا. تو آپ کی سنت اور اصحاب یہ دو ہیں پیمانہ. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ دیکھ لیا کریں کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں. اور جب تک ثابت نہ ہو تو بلا وجہ اپنی زبان کو نہ ہلائیں اور بلا وجہ جو ہے وہ تفریق نہ کریں. اور اسی طریقے سے ہمیں تو عام لوگوں کے بارے میں حکم نہیں ہے کہ کسی کو ہم کافر کہیں, کسی جائے گا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم انگلی اٹھائیں. تو اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کر اگر ہم اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں تو ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ زبان کو روکیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کون ہوگا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یزید کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کرو. بعض لعنت اللہ کہتے ہیں, اللہ کی لعنت اس پہ, بعض رحمت اللہ علیہ. بات یہ کہ ہمارا عقیدہ سیدھا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے, بس یزید حق پر نہیں تھا. اب معاملہ آخر, لیکن اتنی بات ہے کہ تھا مسلمان, کافر نہیں تھا, یہ بھی بات. صحابہ کرام اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے جو اس زمانے میں تھے, تو کافر کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی نا, تو اس لیے کافر تو نہیں تھا. ہاں فاسق و فاجر تھا, لیکن ہمیں تو امام ابو حنیفہ کے اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ یہ سب چلے گئے دنیا سے, اب ان کے معاملے اللہ کے سپرد ہو چکا. اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا ہے, کیا فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا چاہیے. اس سے کوئی ہمارے مقام اونچا نہیں ہو جاتا کہ صاحب میں نے یہ کہہ دیا, میں نے یوں کہہ دیا لوگوں کے سامنے. بعض اوقات آدمی صرف جو ہے وہ اپنے دکھاوے کے لیے, اپنے جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ لوگوں میں بڑا بننے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ لوگ ہمیں بہت بڑا عالم سمجھیں گے. بہت بڑا عالم ہے جناب, مناظرے کے لیے تیار ہو گیا, مباحلے کے لیے تیار ہو گیا, اور بہت نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں. لیکن بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی اپنی زبان کو نہ کھولے, بلکہ ہمیں چاہیے خاموشی اختیار کریں اور سب سے محبت رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے اصحاب سے محبت رکھو, اور ایسی باتیں ان کی جو ہے وہ لوگوں سے کہو جس سے ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا ہو. تو بس یہ ایک بنیادی بات ہے اور بنیادی نقطہ ہمیں سمجھنا چاہیے. تو اس لیے فرما دیا کہ یہ جو تیسرا گروہ ہے, اور لازمی بات ہے ان میں ہم بھی شامل ہیں, کہ ہم جب دعا کریں تو اس زمانے میں خاص طور پر اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. اور اسی طریقے سے ایک اور دعا بھی ہے, وہ بھی ہمیں اپنی تمام نماز دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے اللہ ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا مت فرما. لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے. بعد اذ هديتنا, جبکہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے. ہدایت کے بعد یا اللہ ہمیں جو ہے وہ صراط مستقیم سے نہ ہٹائیے, بلکہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھیے. تو یہ ساری دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی ان کو بیان فرما دیا, اور یہ اسی لیے بیان کیا تاکہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زبان پر جاری کریں اور ان دعاؤں کا ورد رکھیں, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں ان تمام شروع و فتن سے محفوظ فرما دیں گے جس میں آج لوگ مبتلا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اہل بیت کی محبت دیکھیے, الحمدللہ ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اہل بیت میں سے ہم کسی کو برا نہیں کہتے, چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ, سیدنا حسن و حسین ہوں, اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا ہو یا ان کی اولاد میں سے کوئی بھی ہو, ہمارے لیے سب سروں کے تاج, اور اسی طرح اصحاب رسول جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, ان سے محبت ہمارا جو ہے وہ جزو ایمان ہے. تو الحمدللہ صحابہ سے بھی محبت رکھیں, اہل بیت سے بھی محبت رکھیں, باقی سب معاملات ان کے اگر آپس کے مشاجرات کے معاملات تھے, اختلافات کے معاملات تھے تو وہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے, انہیں ہم بلا وجہ ہوا نہ دیں, آپس میں لڑائی جھگڑوں کا سبب نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, حق سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق بات کہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله ابن فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ نے فرمایا کہ جو جس سے محبت رکھتا ہے ہم اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ فرمائیں گے. یا اللہ آپ گواہ رہیے کہ ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں, اور اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں, صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں. اے اللہ ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمائیے, اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہر قسم کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, اے اللہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما, اے اللہ تمام مسلمانوں کو جو ہے وہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما, ہر شر و فتنے سے حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو اے اللہ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.